نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. مہانہ نشستوں میں ہم سلسلہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشستوں میں پائس کے واقعے کی طرف اور معراج کی طرف اشارہ ہوا تھا، تفصیل کسی درجے میں بیان ہوئی تھی. آج کا جو عنوان اناؤنس کیا گیا تھا وہ ہے ہجرت مدینہ. تاہم اس سے قبل کچھ اور واقعات بھی پیش آئے جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا معاملہ بالآخر شروع ہوا ہے، ان واقعات کا مطالعہ بھی کریں گے، اور ہجرت مدینہ اس کا بیان، اس کا بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے علم میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 10 برس گزارنے کے بعد طائف کی طرف جانا پسند فرمایا، لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تاہم رب کائنات نے معراج بھی کرائی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور اشارے بھی مل گئے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور تائید و نصرت آئے گی. تو بالفعل ایسا ہوا کہ مدینہ طیبہ کی کھڑکی اللہ سبحانہ وتعالی نے کھول دی ہے. آپ تو تشریف لے گئے تھے طائف کی طرف، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت میں یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کی کھڑکی کھول دی جائے. اس وقت مدینہ طیبہ کا نام جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں وہ مدینہ نہیں ہے، بلکہ وہ یثرب کے نام سے معروف ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے آئیں گے مدینہ طیبہ، بلکہ یوں کہیے کہ یثرب، تو پھر یثرب بن جائے گا مدینہ منورہ اور مدینہ النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. تاہم اس سے پہلے جو بنیاد پڑی ہے وہ یہ بات بنی کہ 12 نبوی کا دور ہے، یعنی آغاز وحی کو 12واں سال ہے. ایک رائے کے مطابق 11 نبوی میں معراج کا واقعہ ہوا، حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، مگر زیادہ گمان یہ محسوس ہوتا ہے. اور یہ 12 نبوی کا معاملہ ہے کہ جب 12 افراد حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. 11 نبوی میں 6 لوگ آئے تھے انفرادی طور پر، ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام رکھا تھا، اور یہ بات آ چکی ہے کہ ان کے کان یہ سن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ تو وہی رسول محسوس ہوتے ہیں کہ جو یہود ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ ہم آخری رسول کا انتظار کر رہے ہیں. وہ 11 نبوی کی بات تھی کہ 6 افراد مدینہ طیبہ سے، یثرب سے آئے ہیں اور انہوں نے ایمان قبول کیا. اب 12 نبوی کا بیان ہے کہ 12 افراد آئے ہیں، جن میں سے 5 وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال ان 11 نبوی میں آ چکے تھے، اور 7 نئے افراد بھی آئے ہیں. یہ کل 12 لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے بیعت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. یہاں جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ کم و بیش وہی ہیں جو خواتین کی بیعت کے الفاظ قرآن حکیم میں سورۃ الممتحنہ کے آخر میں آئے ہیں. 12 نبوی کی بات ہو رہی ہے، آغاز وحی کو 12واں سال ہوا چلا ہے، اور 12 افراد آ کر جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. 5 وہ ہیں جو پچھلے سال بھی آ چکے، 7 وہ ہیں جو نئے لوگ ہیں. ان 12 نے بیعت کی ہے. اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بیعت کے الفاظ کم و بیش وہی ہیں کہ جو بیعت کے الفاظ عورتوں کی بیعت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں. سورۃ الممتحنہ کے آخر میں. یہاں جو بیت کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں اس کی تفسیر ہمیں ملتی ہے. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہ کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے, اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے, اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے, اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کے ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی, تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی. دنیا میں کوئی سزا کا مل جانا اس دنیا میں کفارہ ہے, اور بندہ کل آخرت کی ہمیشہ کی سزا سے پھر بچا لیا جائے گا. فرمایا کہ پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی, اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا, تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, چاہے تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اصولی طور پر یہ گناہوں کو ترک کرنے اور رب کائنات کی اطاعت پر آنے کی بیعت ہے. یہ تو ہر مسلمان نے کرنی ہے, اس بات کا ارادہ بھی اور اس بات کی کوشش بھی کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اللہ کے احکامات کو قبول کیا, مانا اور ان پر عمل درآمد بھی کریں گے, اس بات کی بیعت. یہ وہ بیعت ہے جو 12 نبوی میں ہوئی, 12 افراد آئے مکہ مکرمہ سے, معاف کیجیے گا یثرب سے, اور مکہ مکرمہ میں عقبہ میں, گھاٹی کو کہتے ہیں عقبہ, یہاں عقبہ میں یہ بیعت ہوئی ہے. اسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے, پہلی بیعت جو عقبہ یعنی گھاٹی میں ہوئی. یہ 12 افراد ہیں. اسی موقع پر ان یثرب سے آئے ہوئے لوگوں نے ایک درخواست کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے ہاں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے اور ان تک تبلیغ کرنے کے لیے, انہیں دین کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقرر فرما دیں. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب فرمایا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہے, جن کے حوالے سے ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ جب ایمان انہوں نے قبول کیا تھا تو گھر والوں نے برہنہ کر کے نکالا تھا, اور یہ کوئی غریب گھرانے کے فرزند نہیں تھے بلکہ امیر ترین گھرانوں میں سے ایک گھر کے فرزند تھے, اور 250-300 درہم کا ایک جوڑا شام اور دیگر علاقوں سے ان کا آیا کرتا تھا. خوشبو لگا کر نکلتے مصعب بن عمیر گھر سے تو سارے مکے والوں کو پتا چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا. مگر غور کیجیے, جب گھر سے نکالا گیا تو جسم پر ایک کپڑا موجود نہیں تھا, اس کیفیت میں ان کو گھر سے نکالا گیا. اور آج اللہ انہیں کس کام کے لیے قبول کر رہا ہے, گھر والے دھکار رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے قبول فرمایا تھا, اور اب اللہ تعالیٰ مزید انہیں قبول فرما رہا ہے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے. چنانچہ انہیں بھیجا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کی طرف کہ وہاں جائیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس قدر اللہ نے ان کو قبولیت دی کہ یہ مقری کے نام سے مشہور ہوئے. مقری پڑھانے والا, معلم, استاد. انہیں یہ مقام و منصب ملا کہ ابھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یثرب نہیں آئے ہیں کہ وہ مدینۃ النبی بن جائے, ابھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یثرب نہیں آئے ہیں, مگر مصعب بن عمیر اللہ رب العالمین نے انہیں پہنچایا ہے ادھر, اور یہ مقری یا معلم یا استاد کے طور پر مشہور ہوئے. اور مختلف سرداروں کے پاس بھی گئے اور بڑے تفصیلی واقعات ملتے ہیں. ایک سردار سے ڈبیٹ ہوتی ہے, وہ سننے کو پہلے تیار نہیں ہوتا, پھر یہ کہتے تم میری بات سن تو لو, کلام سن تو لو, شاید تمہیں اثر کر جائے, شاید تم قبول کرنے پر آ جاؤ, نہ کرو تو تمہارا اپنا چوائس ہے. تو سردار کہتا ہے کہ مجھے سناؤ, اور یہ اللہ کے بندے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے ہیں, اور وہ سردار کہتے ہیں کہ بڑا ہی عمدہ کلام ہے, اور پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے, پھر وہ قبول ہی نہیں کرتا, کہتا میں ایک اور کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں. وہ ایسا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات کو مان لے تو اس کا سارا قبیلہ مان لے گا. وہ 2-3-4 سرداروں تک یہ معاملہ ہوا اور ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعوت قرآنی کے نتیجے میں. آج ہم اپنے نوجوانوں کے لیے بڑے کیریئرز بنانا چاہتے ہیں اور مختلف پروفیشنز میں ان کو ایکسل کرانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر ترین گھرانے کے اس فرزند کو جو کیریئر عطا کیا, وہ کیریئر وہ ہے جو خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری شریف میں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے والوں میں بھی شامل, اور اب وہ دعوت قرآن لے کر چلے ہیں تو لوگ ان کی دعوت قرآن قبول کر کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. چنانچہ انہی کی محنت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ایک سال بعد, ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, ایک سال بعد 75 لوگ مدینہ یا یثرب سے مکہ مکرمہ آئیں گے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور ایمان بھی قبول کریں گے اور بیعت بھی کریں گے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر. یہ ہے 12 نبوی کا بیان کہ جس میں 12 افراد آئے ہیں اور یثرب سے مکہ مکرمہ, اور بیعت بھی کی ہے انہوں نے, اور بیعت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے گئے, اور ساتھ ہی درخواست کی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا ان لوگوں کی تعلیم کے لیے اور دعوت قرآن یثرب میں عام کرنے کے لیے. اور پھر ایک سال کے نتیجے میں الحمدللہ اگلے سال 13 نبوی میں 75 افراد یثرب سے مکہ مکرمہ آئیں گے. اب آئیے 13 نبوی کے بیان کی طرف. یہ 13واں سال ہے آغاز وحی کو, گویا مکہ مکرمہ میں آخری برس ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور 75 افراد آئیں گے, اور حج کا ہی زمانہ ہے. چنانچہ حج کے قافلے آ رہے ہیں, مشرکین بھی آ رہے تھے, حج تو جاری تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے, اور انہی قافلوں میں یہ لوگ بھی آئے ہیں جو کلمہ گو بھی ہیں, کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں اور بیعت کریں گے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر. مگر اب بیعت کچھ اور ہی ہوگی, اب بیعت کے الفاظ بھی کچھ اور ہوں گے, اور اب صرف قبول نہ ہوگا اور بیعت کے الفاظ نہیں بلکہ پورا ایک نظم قائم ہوگا, پوری ایک اجتماعیت کا ڈھانچہ ہے جو یہاں پر آتا ہوگا, اور ان پر ذمہ داریاں ان کا بار ڈالا جائے گا, اور یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے وسوخ کے ساتھ دعوت دیں گے کہ آپ اب ہمارے ہاں آ جائیے, ہم اپنی جانوں اور مالوں اور اولاد گھر بار سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اللہ کی مشیت, اللہ جب چاہے جہاں سے چاہے کھڑکی کھول دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور وہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ظاہری حالات کے اعتبار سے رسول اللہ علیہ السلام توقع لے کر گئے تھے طائف, مگر وہاں ہو گیا کچھ اور, اس کی اپنی حکمتیں تھیں, اور اللہ نے کھڑکی کھول دی ہے یثرب سے اور وہاں سے لوگ چلے آ رہے ہیں. چنانچہ سن 13 نبوی کا بیان ہے, آغاز وحی کو 13واں برس ہے, اور یہ حضرات آئے ہیں اور ان کا معاملہ ہوگا ملاقات کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. رات کا وقت طے ہوا, تنہائی میں گھاٹی میں عقبہ گھاٹی میں تنہائی میں ملاقات ہوگی, اور یہ تمام کے تمام حضرات جمع ہوئے ہیں. مگر یہاں یکدم معاملہ نہیں ہوا بلکہ کچھ یاد دہانیاں ہو رہی ہیں, کچھ خدشات کا اظہار بھی ہو رہا ہے, کچھ اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں, کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں یعنی یثرب بلانے کا مطلب کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر لینا اور ان کو یہ وثوق کے ساتھ کہنا کہ ہم آپ کی حفاظت اپنی جانوں مالوں اولاد و گھر بار سے بڑھ کر کریں گے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ ساری یاد دہانیاں ہو رہی ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تنہائی میں ان حضرات کی ملاقات طے ہوئی. اکثر لوگ خزرج کے قبیلے سے تھے, اوس سے بھی ہیں, یہ دو معروف قبائل تھے عرب کے جو کہ مشرکین کے قبائل تھے یثرب میں. خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس کا قبیلہ نسبتاً چھوٹا تھا, اس لیے جب خطاب ہوا تو خزرج کے لوگوں ان الفاظ میں خطاب ہوگا, بھی عرض کروں گا. تو یہ دو قبائل ہیں یثرب میں, پیور عرب قبائل ہیں مشرکین کے ہیں, اوس اور خزرج کے نام سے. چنانچہ اب مجلس ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی موجود ہیں, یہ بعد میں ایمان لائیں گے, بہت بعد میں ایمان لائیں گے, مگر چچا ہیں اور بھتیجے کے ساتھ ایک تعلق ہے. چنانچہ یثرب والوں کو سمجھانے کے لیے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت کے لوگوں, ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے, ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری جیسی رائے رکھتے ہیں, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے. کیا مطلب, ہماری قوم کے لوگ مشرک اور بت پرست ہیں, اور یہ میرا بھتیجا توحید کی دعوت دیتا ہے گو کہ ابھی ایمان نہیں لائے, مگر کہہ رہے کہ ہم نے اپنی قوم کے مقابلے میں اپنے بھتیجے کی اب تک حفاظت کی ہے, وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہے, مگر اب وہ تمہارے پاس آنے اور تمہارے ساتھ لاحق یعنی مل جانے پر مصر ہیں. لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس سے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تب تو ٹھیک ہے, تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو. لیکن اگر تمہارا اندازہ یہ کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو, کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں. یہ دو ٹوک انداز میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کی حیثیت میں, سرپرست کی حیثیت میں, یا بڑے کی حیثیت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اچھی طرح سوچ سمجھ کر انہیں لے کر جانا, اور تمہارا ارادہ بالفرض یہ ہے کہ آئندہ کا مشکل آئے گی تو چھوڑ دو گے تو بہتر ہے کہ لے جانے کی کوشش ہی نہ کرو. حضرت عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, صحابہ کرام میں سے ہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے چچا کی بات سن لی ہے, آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں کر لیجیے. یہ جو انصار بنیں گے نا, بھی مدینہ والے انصار بنیں گے, ان کا بیان کہ یا رسول اللہ جو عہد چاہیں لے لیں, جو پیمان چاہیں لے لیں, جو وعدہ چاہیں لے لیں, جو چاہیں ذمہ داری ہم پر ڈال دیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرمائی, قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی. اس کے بعد بیعت ہوئی ہے. یہاں جو بیعت ہوئی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں, یہاں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. اب صرف وہ گناہوں سے بچنے والی بیعت نہیں جو پچھلے سال ہو چکی, شرک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, بہتان نہیں باندھو گے, وہ تو ہے ہی ہے, مگر اب بات فرد کی اصلاح تک محدود نہیں, اب اجتماعیت کی بات ہو رہی, ایک ڈسپلن کی بات ہو رہی, ایک نظم جماعت کی بات ہو رہی, ایک مضبوط منظم گروہ کی بات ہو رہی, جس گروہ نے کل اللہ کے میدان میں اتر کر قتال کے مراحل طے کر دیں, اس منظم جماعت کے لیے کیا ڈسپلن مطلوب ہے, وہ ہے جو اب اس بیعت کے الفاظ میں بیان ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر بیعت کرو گے, نمبر ایک کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے, نمبر دو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے, تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. کیا مطلب؟ تمہاری اب جان بھی لگے گی, تمہارا مال بھی لگے گا. ذرا ذہن میں رکھیے گا, رسول اللہ سے محبت کے دعوے داروں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے ان کو جو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لے جائیں کس بات پر آپ نے بیعت لی ہے. جی دوسری بات تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. ابھی اللہ کے رسول یثرب گئے نہیں ہیں, پہلے سے بتا رہے کیا کچھ ہوگا تمہارے ساتھ. صحیح آخر میں جنت کا وعدہ بھی ہے جو آپ کو اور مجھے بھی چاہیے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, پھر جہاد کرنا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. یہ ٹھنڈے ٹھنڈے گھر بیٹھے بیٹھے جنت ہی ملے گی بھائی, اس کے لیے اللہ کے دین پر آنا, دین کے لیے محنت کرنا, دین کے لیے جد و جہد کرنا, یہ تقاضے ہیں. قرآن فرماتا ہے سورہ صف میں آیت نمبر 10 اور 11 میں, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, اے ایمان والوں تمہیں بتاؤں وہ تجارت تمہیں جو دردناک عذاب سے بچا لے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, تم ایمان لاؤ واقعتا اللہ پر اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور تم جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو جنت آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, اور اس کا مستحق بننے کے لیے جو محنت کرنی ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے کچھ نظارے جو اس مقام پر اس بیعت کے الفاظ میں ہیں کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے, تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. یہ مسند احمد کی روایت میں, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تمہیں جنت اگر چاہیے ہے, کامیابی اگر چاہیے ہے, تو اکیلے اکیلے نیک بننے سے بات نہیں بنے گی. اکیلے اکیلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر مطمئن ہو جاؤ گے جنت میں پہنچ جاؤ گے, ایسا نہ ہو. اکیلے اکیلے کا تقوی اختیار کر لیا, بندگی پر رب کی آگئے, کافی نہیں ہے. کل امت ڈیولپ ہوگی، کل امت بنے گی، وہ مدنی دور میں بیان آئے گا انشاءاللہ، پڑھیں گے. کل جب امت کو امت بنایا جائے گا تو امت کے تقاضوں کا بیان بھی آئے گا امت کی سطح پر. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. کل وہ جو امت بنے گی، کل کیوں کہہ رہا ہوں، تحویل قبلہ کا موضوع آئے گا مدنی دور میں، اور جب تحویل قبلہ ہو جائے گی تو تحریر امت بھی ہو جائے گی. بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے گا، تو بنی اسرائیل کو معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا جائے گا. یہ مباحث یا مضامین مدنی دور کے ہیں، ہمارے مطالعے کے اعتبار سے مدنی دور کے بیان میں تفصیل آئے گی. وہاں بھی امت کی ذمہ داری کیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے سے تیار کر رہے ہیں ان صحابہ کرام کو، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، یہ اٹھ کھڑے ہونے کا بیان بھی مدنی دور میں بہت آیا ہے. قرآن کبھی کہتا ہے ایمان والوں سے، سورہ نساء آیت نمبر 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 135، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں ایک مقام پر فرمایا، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ، اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ قسط کے قائم کرنے والے بن کر. وہ امت سے خطاب ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو پہلے دن سے کہہ دیا گیا، سورہ المدثر، قم فانذر وربک فکبر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، یہ بنیادی کام آپ کا اور تمام پیغمبروں کا. وربک فکبر، اور رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، تکمیلی کام کہ رب کی زمین پر رب کی بڑائی کا بالفعل نفاذ ہو، اللہ کے دین کا نفاذ ہو، اس کے لیے کھڑے ہو جائیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات تو رسول اللہ کو اول دور میں بتا دی گئی، سورہ مدثر بالکل اول دور کی آیات جو نازل ہوئی، ان میں اس کی پہلی 7 آیات شامل. اور امت سے بھی خطاب ہوگا مدنی صورتوں میں، مگر آج یثرب سے آئے، کل یہ انصار بننے جا رہے ہیں، امت اٹھی ہے تو ان کی نصرت کی بنیاد پر، ظاہری اسباب کے تحت امت اٹھے گی تو ان مدینہ طیبہ والوں کی نصرت سے، ظاہری اعتبار سے کل امت کھڑی ہوگی، ان کل کے نصرت کرنے والوں کو آج بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. 5ویں بات، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. اب بالفعل کر کے دکھائی انہوں نے آگے چل کر، اور قرآن کی وہ عملی تصویر سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے. بالفعل انصار مدینہ نے انصار ہونے کا پورا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے. 5ویں بات آپ نے فرمایا، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہوگی. اور یہ جو روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی، اس میں خود رسول اللہ نے براہ راست فرمایا اور تمہارے لیے جنت ہے. اس کو بھی نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر مواقع پر دنیا کی کامیابی کی بشارتیں بھی سنائی ہیں، قرآن بھی سناتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ کم ہیں. سب سے بڑی بشارت، خوشخبری، موٹیویشن، ترغیب، تشویق بار بار جو ملتی ہے وہ جنت کی بشارت ہے. سمیہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے، جب ان کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تو رسول اللہ فرماتے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ ابھی یثرب سے آئے ہیں، ابھی آگے سخت مراحل آئیں گے، یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. قتال کا دور شروع ہو گیا، مشہور واقعہ صحابی کا، کھجورے کھا رہے ہیں، قتال ہو رہا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں قتل یعنی شہید ہوا تو کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. کھجورے کی طرف رکھی، شریک ہوئے، قتل یعنی شہید ہوئے، اللہ کے رسول فرمائے کہ جنت میں چلا گیا. تو دعوت دین کے مرحلے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بشارت جنت کی. آگے کے خطرناک مراحل آنے والے ہیں، اس سے قبل تیاری کرائی جا رہی ہے، جنت کی بشارت. بالفعل قتال کا میدان سجا ہے، اس دوران بھی بشارت جنت. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے. ایک اور بات ہوئی، یہ بیعت ہو رہی ہے، عہد و پیمان ہو رہے ہیں، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگ یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان ہیں، اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، جو پیمان اور عہد ہم کر چکے ہیں ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں. سنیے گا بہت توجہ سے، اور اللہ کے رسول کا جواب سنیے گا بہت غور و فکر کے ساتھ. اے اللہ کے رسول، یہود سے ہمارے کچھ معاہدے ہیں. تین قبیلے یہود کے آباد تھے، مدنی دور کا جب مطالعہ شروع کریں گے تو تفصیل آئے گی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ برسوں سے آباد تھے، وہ کیوں آباد تھے تفصیلات بعد میں آئیں گی مدنی دور کے بیان میں مطالعے میں انشاءاللہ. تو یہ فرما رہے یا رسول اللہ، ابو الحسن رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہود سے کچھ معاہدے ہمارے، اب تو لگتا ہے کہ وہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا آپ ہمارے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں اور ان سے معاہدے ختم کر دیں، تعلقات بگاڑ لیں، مخالفت مول لیں، پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے، پھر اللہ آپ کی نصرت فرما دے، پھر اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے، اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں. یہ بہت دور اندیشی پر مبنی سوال تھا، اور دل کی بات رکھی سامنے، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوگا، پوزیشن کلیئر کر دیں. اب اللہ کے رسول کا جواب سنیے، ابن ہشام نے اس کو نقل کیا ہے. ابن ہشام ابن اسحاق اولین دور کے سیرت نگار ہیں. بعد کے دور میں جتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئیں کوئی ایسی نہیں ملے گی جس میں ابن ہشام اور ابن اسحاق کا ذکر نہ ملے آپ کو. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب نقل کیا گیا، آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے. اللہ کے رسول علیہ السلام قہقہے لگا کر نہیں ہنستے تھے، تبسم فرماتے تھے، مسکراہٹ ہوتی تھی. بہرحال آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ وہی خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی بشاشت کا باعث ہوتا صحابہ کرام کے لیے. ایک صحابی فرماتے رضی اللہ عنہ، میں ایک دن چودھری کے چاند کو دیکھ رہا تھا اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھ رہا تھا. کبھی میں چودھری کے چاند کو دیکھوں، کبھی میں اللہ کے رسول کے مبارک چہرے کو دیکھوں، اور بالآخر میں نے طے کیا کہ رسول اللہ کا چہرہ زیادہ روشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت کی ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن میں حجرے میں تھی، تاریکی تھی، میری سوئی گم ہو گئی تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی. یکایک اللہ کے رسول حجرے میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول پاک کے چہرے انور کی روشنی میں میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لی. تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی صحابہ کرام کو بشاشت، تاہم صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مسکراہٹ کتنی ہوتی، سامنے کے دو دانت نظر آ جاتے تھے یا سامنے کے دانت نظر آتے تھے، اتنا ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں عمل کی توفیق دے کہ بہت زیادہ مت ہنسا کرو، یہ بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تم جان لو تو اللہ کی قسم تم بہت زیادہ رو گے اور بہت کم ہنسو گے. تو بہرحال یہاں اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا. لکھنے والوں نے رسول اللہ پر، آپ کی ذات بابرکات پر یہ کتاب بھی لکھ دی، رسول اللہ کی مسکراہٹیں، کہاں کہاں کب کب آپ نے تبسم فرمایا، اس کو بھی نقل کر دیا گیا. لکھنے والوں نے اس پر بھی لکھا The tears of the prophet، رسول اللہ کے آنسو، کب کب کہاں کہاں رسول اللہ روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب مکمل پڑھنے کا اتفاق تو نہ ہوا، رسول اللہ کی راتیں، معروف تو چند ہیں لیکن ساری راتیں، اکثر راتیں، کب کب، کہاں کہاں راتیں آپ کی کس کس کیفیت میں بسر ہوئی، کس کس شان کے ساتھ بسر ہوئی، یعنی یہ خود ایک معجزہ ہے، رسول اللہ کی ذاتی معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی حیات طیبہ معجزہ، پھر حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو معجزہ، اور ایک ایک پہلو کے اندر کتنے پہلو، ان پر لکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، خود یہ بات، یہ لاکھوں کی تعداد لکھنے والوں کی، یہ اپنی جگہ ایک معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہاں رسول پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا، کیوں؟ یا رسول اللہ، وہ صحابی کہہ رہے ہیں آپ کو فتح ملے گی تو آپ چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ اب اللہ کے رسول کا جواب سنیے. فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور تمہاری بربادی میری بربادی ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے. یہ الفاظ سنے نا، صرف ہم محرم میں سنتے ہیں، انا من حسین و حسین منی، بالکل صحیح بات ہے. آپ نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے وہ روایت بھی سنانے کی کوشش کی ہوگی، انا من علی فعلی منی، سراخوں کا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. اور یہ کتنے ہیں؟ 75. تم مجھ سے ہو اور میں تم سے. اللہ اکبر. اور سنیے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا. یہ تو ہے خطاب اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے خطاب اللہ کے رسول کا، تمہارا خون میرا خون، تمہاری بربادی میری بربادی، تم مجھ سے میں تم سے، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح. بالفعل کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا، چند دن آپ نے قیام فرمایا، اور واپس کہاں تشریف لائے؟ مدینہ طیبہ، وہی مدفون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آپ کی آرام گاہ ہے. ایک دیکھیے، ایک اور مقام جو پھر کبھی بعد میں بھی آئے گا، آج بھی انصار کی عظمت کا بیان ہے تو سن لیتے ہیں. مکہ فتح ہوا، کچھ لوگوں کو مناصب دیے رسول اللہ نے مکے ہی والوں کو، کچھ کو مال عطا کیا ان کی دلجوئی کے لیے، تو انصار میں سے کچھ کی زبانوں پر کچھ بات آ گئی. انسان کی کچھ کمزوری تو ہوتی ہے انسان کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کو اپنے یہاں بلایا تھا، ہم نے قربانیاں دی تھی، اور آج کسی اور کو منصب مل رہا ہے، اور آج کسی اور کو نوازا جا رہا ہے. یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی، اور ون آف دا موسٹ ایموشنل اسپیچ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی جذباتیت سے لبریز اور بھرپور تقاریر میں سے ایک تقریر. اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا، فرمایا کہ ہاں تم کہو کہ جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا تھا تو تم نے میرا ساتھ دیا، ہاں تم کہو جب لوگ میری جان کے دشمن تھے تم نے میری حفاظت کی تھی، ہاں تم کہو تم نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں اور اپنی اولاد اور اپنے گھر بار اور اپنی جائیدادوں سے بڑھ کر میری حفاظت کی تھی، ہاں تم یہ بھی کہو، تم یہ بھی کہو. لیکن اے انصار مدینہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ مکے والوں کو مال مل جائے، مکے والوں کو مناسب مل جائیں، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ مدینہ طیبہ؟ اللہ، سارے مجمع نے دھاڑے مار مار کر انہیں شروع کر دیا. یہ نبھایا اللہ کے رسول نے اس بات پہ، انہیں منصب مل گئے دو چار، انہیں کچھ مال مل گیا، ان کی دلجوئی کے لیے میں نے دے دیا، تم مجھے لے کر جواب دیتا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ جذبات بھی جو رسول اللہ کی تقاریب میں، جو رسول اللہ کے خطبات میں، یہ ایموشنز، یہ سینٹیمنٹس، یہ موٹیویشن، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات خطبات میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو جناب، یہ ہوا بیعت کا معاملہ، یہ بیعت عقبا ثانی ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے کچھ اندیشوں کا اظہار کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی طرف، جو انصار بنیں گے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جو عہد پیمان چاہیں لے لیں، بیعت ہو گئی، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت بھی دے دی. ادھر سے سوال اٹھا کہیں آپ چھوڑے تو نہیں چلے جائیں گے ہمیں فتح مل جانے کے بعد؟ ادھر سے یقین اور وثوق کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا. اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، مختصراً یہ کہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، حضرت عباس، اب یہ دوسرے ہیں، عباس بن عبادہ بن نبلہ، انہوں نے لوگوں کو کہا دیکھو اچھی طرح سوچ سمجھ کر محمد و رسول اللہ علیہ السلام کو لے جانے کا مطلب ہے سارے عرب سے ٹکر لینا، محمد و رسول اللہ علیہ السلام کو لے جانے کا مطلب ہے ساری دنیا سے مخالفت مول لینا، تمہاری جانیں بھی جا سکتی ہیں، تمہارے گھر بار بھی جا سکتے ہیں، سوچ سمجھ کر یہ بیعت کرو. مگر سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ بیعت کی ہے اور اعلیٰ وجہ البصیرت کی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 افراد کو ذمہ دار مقرر کیا. یہ 75 افراد آئے تھے، ان میں سے 72 مرد تھے اور 3 ایک رائے کے مطابق خواتین تھیں. یہ 72 افراد ان مردوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کو نقیب مقرر کیا. نقیب کی جمع نقابہ اتفاق ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے، بنی اسرائیل 12 قبائل، تفسیر عقل میں ہے، اسرائیل لقب یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں جن میں سے معروف نام یوسف علیہ السلام کا ہے، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو بنی اسرائیل وہ جو نسل ان کے 12 بیٹوں سے پھر آگے چلی. یہ 12 قبائل تھے. اتفاق ہے کہ ایک ایک پر ایک ذمہ دار موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقرر کیا تھا. ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 12 ہی نقیب کی جمع نقابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے. خزرج کے قبیلے سے 9 اور اوس کے قبیلے سے 3، یہ 12 نقبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائے. اور سنیے گا کیا ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا، فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے کفیل یعنی ذمہ دار ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. حواری وہ حضرات جو ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان پر ذمہ داری تھی آگے پیغام کو پہنچانے کی، کام کرنے کی. اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں ہیں، ابھی یہ افراد جائیں گے یثرب، چنانچہ ان کے لیے ایک نظم یا ڈسپلن بنانا ضروری تھا. نوٹ کیجئے گا ٹیکنیکلی اس بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں موجود ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، جو حکم دیں گے ماننا ہوگا، اور براہ راست مسلمان آپ کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں. لیکن یثرب والے یثرب میں ہوں گے، 500 کلومیٹر کا فصل یا فاصلہ ہے، وہاں آپ بنفس رخیص موجود نہیں، تو وہاں اب ایک ڈسپلن چاہیے ہوگا. ہر 6 کے حوالے سے ایک ذمہ دار بنا دیا گیا، اور وہ افراد جو کہ کسی کے انڈر میں ہیں ان پر لازم تھا کہ اپنے نقیب کی بات کو مانیں جیسے کہ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے جن کو مقرر کیا، اب ان کی بات ماننا ویسے ہی ضروری جیسے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا. باقی مدنی دور میں پھر آگے پڑھیں گے. تو آج کے اعتبار سے کیا ہوگا، دینی اجتماعیت ہو بیعت کی بنیاد پر بننی چاہیے. ہمارے دین میں قرآن سے، سنت سے، خلفائے راشدین کے عمل سے، امت کے اسلاف کے طرز عمل سے، اور 14 صدیوں کی روایات سے دینی اجتماعیت بنانے کا جو طریقہ ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے. مدنی دور میں اس کی تفصیل مزید بیان ہوگی انشاءاللہ. حاصل کلام آج کے اعتبار سے ایک تو مین امیر ہوگا جس کے ہاتھ پر سارے ساتھیوں کی بیعت ہوگی، مگر وہ ہر جگہ خود تو موجود نہیں ہوگا بنفس نفیس، تو وہ اب ذمہ دار مقرر کرے گا، مختلف ذمہ داریوں پر فائز کرے گا، مختلف علاقوں میں فائز کرے گا. ان جگہوں یا علاقوں والوں کے لیے اپنے امیڈیٹ ذمہ دار کی بات ماننا ویسے ہی ضروری ہوگا جیسے اپنے مین امیر کی بات ماننا جس کے ہاتھ پر بیعت کی. یہاں بھی یہ ہو رہا ہے، بیعت رسول اللہ کے ہاتھ پر ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، مگر یہ جو نقیب مقرر ہو رہے ہیں ذمہ دار، اب ان کی بات ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ ذمہ دار بنائے گئے رسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیعت ہو گئی، ذمہ دار مقرر ہو گئے، مگر یہاں شیطان موجود ہے، اور شیطان ہر ایسے موقع پر موجود ہوگا جہاں، یاد رکھیے گا، جہاں دین کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو سادہ ترین مثال ہے نا. تو دین کے کاموں کے اعتبار سے شیطان کو روکنے کی کوشش کرے گا. یہاں بھی ایک گھاٹی میں شیطان موجود تھا اور اس سے آواز چیخ لگائی کہ لوگوں، خزرج کے لوگ بددین ہو گئے. ذہن میں رکھیے، پورے عرب سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے، یثرب سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے اور بیعت کر چکے یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ آئے تھے. تو اس شیطان نے آواز لگائی وہاں پر کہ لوگوں یہ خزرج کے لوگ بددین ہو گئے انہیں پکڑو. چنانچہ اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا, یہ نقل کیا گیا ہے ابن ہشام اور زاد المعاد کے حوالے سے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے. اور اس شیطان کو خطاب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او اللہ کے دشمن سن لے, اب میں جلد تیرے لیے فارغ ہو رہا ہوں. یہ بہت بڑا اشارہ ہے. کیا مطلب؟ ابھی مکے کے 13 برس ہیں اور جنگ کی اجازت نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد آیا کل رات ہمارا درس تھا تو میں معرفت القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ رہا تھا. یہ جو بیعت ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانی, یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر مفسرین نے لکھا کہ وہ آیت یہاں نازل ہوئی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا, اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. یہ نقل کیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, دیگر مفسرین نے. اس بیعت پر یہ آیت آئی کیونکہ جان مال لگانے کی بات ہوئی نا, اور اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ دیا. اس مقام پر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, قتال کرتے وہ اللہ کی راہ میں, جنگ کرتے وہ اللہ کی راہ میں, قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 113, اس بیعت عقبہ ثانی کے ہو جانے کے بعد اس پر یہ تبصرہ رب کائنات کی طرف سے آیا. اس سے اس وقت مجھے خیال ہوا, واللہ اعلم, اللہ کے رسول فرمارے اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں. مکے کے 13 برس تک مکمل ہو رہے, مکے کے 13 برس تو صبر تھا. اور کفو ایدیکم, سورہ نساء آیت نمبر 77, ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا. ابھی چند ہی دنوں میں ہجرت کا عمل شروع ہو جائے گا اور ہجرت کے دوران ہی آیتیں آ جائیں گی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, سورہ الحج میں آیت نمبر 39 کے نسبت آیت ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی انہیں جن پر ظلم کیا گیا جنگ کرنے کی, ہاتھ کھول دیے جائیں گے ہجرت کے سفر کے دوران. ہجرت ہو جائے گی تو سورۃ البقرہ کا نزول ہوگا, سورۃ البقرہ کا نزول ہوگا تو کئی آیت 193 آئے گی, 193, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین للہ, دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ البقرہ کی آیت 216 جائے گی. کتب علیکم القتال, تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا. یہ پورا تناظر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. تو اس شیطان کو خطاب کر کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے دشمن سن لے, اب میں جلد تیرے لیے فارغ ہوتا ہوں. اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے ساتھ سے کہا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں. بہرحال کچھ سنگن مل گئی قریش کے لوگوں کو, انہوں نے آ کے خسرج کے لوگوں کو پکارا, یہ کیا بھائی تمہارے کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں کے شخص کی بات کو مان لیا. خزرج کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے نا, مشرک بھی تو تھے, انہیں کے ساتھ یہ لوگ بھی آئے جو مسلمان ہو چکے. تو ان مشرکوں نے آ کر ان سے کہا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کچھ مشرکوں کو کچھ نہیں پتا تھا, یہ تو سارا رات کی تاریکی میں ہوا. تو انہوں نے وسوخ کے ساتھ کہا کہ نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اے مکہ والوں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. بہرحال پھر یہ خبر ملی کہ نہیں یہ بات صحیح ہے, لیکن اب تک دیر ہو چکی تھی اور یہ مسلمان واپس جا چکے ہیں اور ان کے تعاقب کا موقع نہیں مل سکا ان مشرکین کو. یہ ہے بیعت عقبہ ثانی, یا اسے بیعت عقبہ کبریٰ یعنی بڑی بیعت بھی کہا جاتا ہے. اور اب وہ دروازہ یثرب کی طرف سے کھل گیا. چنانچہ اگلے بیان میں انشاءاللہ ہجرت کی طرف اشارہ ہوگا اور ہجرت کا بیان شروع ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تشریف رکھیے, سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہے. پہلا سوال ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا بیعت ضروری ہے جبکہ ہم کسی دینی جماعت میں شامل ہوں اور اس کے پروگرام بھی سنتے ہوں؟ پروگرام سننا کافی نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے, ہم نے بھی کہا ہے, ہم سب کو کہنا ہے, سمعنا آگے واطعنا. سننا بھی ضروری ہے لیکن سننے کے بعد اس پر عمل بھی ضروری ہے. اور بیعت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ دینی اجتماعیت کا قیام ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق وہ بیعت سے ہی ہوگا. اس حوالے سے ایک مفصل خطاب بھی ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جو کہ امریکہ میں انہوں نے کیا تھا اور وہ اردو میں تھا, شائع شدہ بھی ہے, کتابی شکل میں بھی ہے, اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت. تو دینی اجتماعیت کے قیام کے لیے عرض کیا تھا میں نے گفتگو کے دوران، قرآن، سنت، حدیث، خلفائے راشدین اور امت کے اسلاف، مثلاً حضرت حسین نے تحریک چلائی جماعتی طور پر تو انہوں نے بھی بیعت لی تھی، ہمیں دینی اجتماعیت کے قیام کے لیے بیعت کا ہی تصور ملتا ہے، یہی قرآن و سنت کی تعلیم اور مزاج سے زیادہ قریب اور ہم آہنگ ہے۔ اور تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تھی، اسی بیعت کی بنیاد پر قائم فرمائی تھی اور اللہ کی شکر ہے کہ قائم ہے۔ اصلاً اصولاً تو یہی جواب ہے، تاہم کوئی دینی جماعت ہو اور وہاں دین کے تقاضے بیان بھی ہو رہے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے اور انہوں نے کوئی دستور بنا رکھا ہے، کچھ باتیں طے کر رکھی اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ جائز کے درجے میں ہے۔ لیکن جیسے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے، تو دینی اجتماعیت بھی سنت کے مطابق ہی بنائیں جس کے لیے طریقہ بیعت کا ملتا ہے۔ دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ بیعت جہاد اور بیعت تزکیہ میں کیا فرق ہے؟ بیعت تزکیہ وہ ہے بیعت جو عام طور پر تصوف کے سلسلے کی بیعت کہلاتی ہے۔ چار سلسلے معروف ہیں، قادریہ، سہروردیہ، مجددیہ، یہ جو معروف سلسلے ہیں ان کی بیعت تصوف کی بیعت کہلاتی ہے، یہ بھی جواز کے درجے میں ہے، اسلاف میں اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ بیعت بیعت تزکیہ ہوتی ہے ایک فرد کی اصلاح کے لیے، ایک فرد کی اصلاح اور ایک فرد کی روحانی ترقی کے لیے ہوا کرتی ہے، اور واقعتاً دیندار لوگ یہ بیعت لیتے ہوں اور کرتے ہوں تو ٹھیک بھی ہے، مگر اب تو ایسی بھی بیعت ہوتی ہے کہ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے فلاں حضرت سے بیعت کر رکھی اور ہم نیو یارک میں رہتے ہیں، 40 سال سے ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی، تو یہ مذاق ہے، یہ بیعت نہیں ہے۔ واقعتاً تعلق ہو تو اس کی گنجائش تو نکلتی ہے، اس کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ بیعت جہاد کیا ہے؟ یہ اس سے بالاتر بیعت ہے، اور یہ بات فرمائی جی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ بات کہتے تو شاید اتنا وزن نہ ہوتا۔ سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے تو ان کی بات میں بڑا وزن اس لیے ہوگا کہ وہ خود تصوف کے چاروں معروف سلسلوں میں بیعت تھے۔ تحریک شہیدین مشہور ہے نا، شاہ اسماعیل شہید تھے رحمۃ اللہ علیہ، اوپر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ تصوف کے تمام سلسلوں میں بیعت تھے، لیکن جب موقع آیا کھڑے ہونے کا اللہ کے دین کی خاطر تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ بیعت محمدی کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ بیعت جہاد کریں، اللہ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ تو یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جو خود چاروں سلسلوں میں بیعت تھیں یا تھے وہ، اور انہوں نے بیعت لی ہے، یہ ہے بیعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا بیعت جہاد، اور اس کے اور بھی نام احادیث میں ہمیں ملتے ہیں جو ہم نے تنظیم اسلامی میں بھی لے رکھی ہے، قائم کر رکھی ہے۔ اور ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی نظام کی اصلاح کی بات ہوتی، نہیں، اس بیعت کے تعلق میں ایک فرد کی اصلاح سے لے کے معاشرے کی اصلاح کی کوشش اور نظام کی درستی کی کوشش تک کی کوششیں شامل ہیں، یہ زیادہ وسیع تر تصور والی اور جامع تر تصور والی بیعت ہے، بیعت محمدی یا بیعت جہاد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو ہم تنظیم اسلامی میں بھی لے کر چل رہے ہیں۔ اگر سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ، اچھا سوال لکھا ہوا ہے، میں سمجھا مجھ سے سوال ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹو دی پوائنٹ جواب نے سوال کرنے والے کو سیٹسفائی کیا؟ واپس مکہ جانے والا سوال، میں نے تو یس کیا، اگر وہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی موسٹ ایموشنل اسپیچ کا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد کسی انصار میں سے کسی کی قلب کی کسی کونے کھدرے میں بھی کوئی بات باقی بچی ہوگی؟ یہ باتیں آج کے ہمارے اس پرفتن دور کی عقل پرستی والے ایٹیٹیوڈ میں سمجھ نہیں آ سکتی، یہ بات دل میں اتر کر جو محبت کی جاتی ہے اس سے سمجھ آ سکتی ہے۔ صحابہ واقعتاً دیوانے لوگ تھے، واقعتاً دیوانے لوگ تھے، اور نبی علیہ السلام کے وضو کے قطرے، یعنی پانی کے قطرے، وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، وہ لے کر اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے پسینوں کے قطرے وہ لے کر اپنی عطر کی شیشیوں میں بھر لیا کرتے تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے، آپ کا پسینہ جہاں بہے گا اس سے پہلے ہمارا خون بہ جائے گا۔ وہاں ان ایک صحابی جو قید میں آ گئے کفار کی، کہا کہ اے قبیب تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں قتل کیا جائے معاذ اللہ، تمہیں چھوڑ دیا جائے، کہا ظالموں سنو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں زندہ رہوں اور میرے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں مر جاؤں پھر یہ ہو جائے تو ہو جائے، میں تو یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو آج کی اس دنیا کی کارپوریٹ سیکٹر کی ایٹیٹیوڈ والی باتیں اور مغرب کی یہ تہذیب اور عقل پرستی کی یہ باتیں ان سے نہیں، دل والی بات سے سمجھیں گے تو صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ کے یہ جملے ہی میرا یقین ہے کافی تھے، واللہ اعلم۔ اگلا سوال، کیا تزکیہ نفس کے لیے مشورے کر کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ بیعت فرض ہے، اگر یہ نہ کی تو گناہگار ہوں گے۔ اپنے آپ کو اور مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں، بیعت کا تصور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اللہ میں توفیق دے کر اجتماعیت میں شامل ہو۔ باقی مشورے سے مراد اگر یہ ہے کہ اہل علم سے رابطہ رہے، ٹھیک ہے، دینداروں سے رابطہ رہے اور اپنے معاملات میں ہم ان سے اصلاح کے لیے رہنمائی لیتے رہیں اور اس پر عمل درآمد کرتے رہیں، تو یہ بھی مطلوب بات ہے، اس کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ باقی زیادہ سوال کر کے معاف کیجیے گا، ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، یہ زیادہ مشکل بات ہو جائے گی آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ اگلا سوال بھی بڑا عجیب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ا قریشی، ان ہز ہول کلین واز سیٹلڈ ان مکہ اینڈ دے why he moved to Medina for glory of Islam. Allah won't have given a hidayat to Makkans in advance then of Medina. یہ اللہ کے ڈومین سے متعلق سوالات ہم نہیں کرے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت کا کی اجازت اللہ نے رسول اللہ کو دی تھی، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اوکے۔ سو لیٹ اللہ سبحانہ و تعالی مائنڈ ہز اون بزنس اینڈ وی شوڈ فوکس آن آور اون بزنس۔ رسول اللہ نے پوری جد و جہد کر کے بتا دیا کہ اللہ کے دین کی خاطر گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر فاقے بھی برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں۔ یہ پورا اسوہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، آئندہ پوری قیامت تک، جب قیامت جب آنی ہے اس وقت تک کے لیے رہنمائی بھی ضروری تھی، ورنہ اللہ ہدایت دیتا پھر تو یہ کہتا اللہ شیطان کو پیدا نہ کرتا۔ سوال آ سکتا ہے، اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا بھائی؟ بھی یہ سوال بھی آئے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کر دیا؟ سو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وی وڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن دی ڈے آف ججمنٹ، وهم يسألون، لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب اسوہ میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں، ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کے ڈومین میں انٹرفیئر کر کے اللہ کے اختیارات کے تحت جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ سوال کریں، واللہ اعلم۔ وائی سوسائٹی آف پاکستان از گوئنگ، یہ انگلش اگر لکھا کریں تو اذرائے کرم پوری لکھا کریں اور صاف لکھا کریں، باقی اگر اردو میں ہم گفتگو سن رہے ہیں تو سوال بھی اردو میں کر لیں، بڑی عنایت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب گوئنگ کا این جی اڑا ہوئے تب یہ گو آئی پڑھوں میں اس کو کیا پڑھوں، آئی کی ناٹ۔ وائی سوسائٹی آف پاکستان از گوئنگ بیڈ ٹو ورڈس، اور پتہ نہیں آگے کیا ہے، تبلیغ از بینگ ڈن، مشہور سوال ہے، اتنی ساری تبلیغ ہو رہی ہے پھر بھی سوسائٹی بگڑ کیوں رہی ہے؟ تو سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا تھا تب بھی اتنے لوگ گمراہ کیوں رہے ہیں؟ عجیب بات ہو جائے گی، صحیح ہے؟ اور کیا ساری سوسائٹی بالکل بگڑ گئی ہے؟ اگر ہاں تو اتوار کے دن کراچی والے 11 بجے صبح آ کر بیٹھے دین کی بات سیکھنے کے لیے، عجیب بات نہیں؟ آپ ذرا میگا سٹیز والوں کو فون کر کے بتائیں، ہم صبح 11 بجے دکس میں گئے تھے، 11 بجے بنس ہو کر ٹریسکو والے کی حلوہ پوری کی دکان پر 2 بجے تک لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جاوید نہاری والے ان کی دکانوں پر 2 بجے تک لائنیں لگی ہوتی ہیں برنچ کرنے والوں کی، اور الحمدللہ یہاں پہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یا اپنی فیملیز کو لا کر بیٹھے ہوئے صبح 11 بجے، عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی پکچر جو اچھی والی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، یہ بھی کسی تبلیغ کا ہی نتیجہ ہے، یہ بھی کچھ اللہ کے بندوں اور بندیوں ایز اے ہول ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اور ہم یہاں پہ آج اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اتنا ہو رہا ہے تو تو ہم کوشش کریں اس کو اور بڑھائیں تو یہ سوال نہیں ہوگا بلکہ ہم جواب تلاش کریں گے. کسی نے خوب کہا ایک چھوٹی سی کتاب میں بہت بچپن میں بہت پرانی ہم نے پڑھی تھی کہ either we are the solution to the problem or we are the cause of the problem, there cannot be any third possibility. یا تو ہم کسی مسئلے کی وجہ ہیں یا ہم مسئلے کا حل ہیں. مسئلہ تو آ گیا, اب ہم دیکھیں ہم حل ہیں یا وجہ ہیں. ٹھیک ہے, تو مختلف دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں, ہم سب کو خیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اختلاف اپنی جگہ پر, بٹ ٹیک دا پازیٹو سائڈ آف دا پکچر اور اللہ اس پازیٹو سائڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں محنت کو بڑھانے کی توفیق دے. ہاں, ہم میں کوئی کمی کوتاہی ہم اس کا ازالہ کریں, دوسروں میں ہو تو محبت سے سمجھا کر اس کی درستی کی کوشش کریں, تنقید بالکل کریں, تعمیری انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ان کا سب کا بھلا ہوگا. جی بہت اچھا سوال ہے. بیت کا ذکر آپ نے فرمایا, آج کے دور حاضر میں ہر مکاتب فکر مکتب فکر سنگولر میں ہوگا. اپنے علماء کرام کی بیت کی بات کرتے ہیں, ہم کس طرح انالیسس کریں کہ کن علماء مکاتب فکر کی بیت اسلام کے عین مطابق ہے. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے پھر تو یہ سوال بھی آئے گا کہ کن کو سنے کن کو نہ سنے. اگر آپ حضرات یہاں میری بات یا تنظیم اسلامی کے دیگر مقررین کی بات سنتے ہیں تو کوئی اعتماد ہی ہوتا ہے نا, اور آپ کو اللہ نے شعور بھی دیا ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. آئی نو کہ یہاں پروفیشنلس بھی ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں, یگسٹرس بھی ہیں, ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, دنیا ہم نے دیکھی ہے, کچھ سوچ سمجھ کر ہی بیٹھے. تو جیسے ہی تجزیہ کر کے ہم آئے ہیں ایسے ہی بیٹھ کر تجزیہ بھی کیجیے. ٹھیک ہے, استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے اور بزرگوں نے بھی بتایا, جن کے پاس بیٹھ کر اور جن کو دیکھ کر اللہ اور آخرت کی یاد آ جاتی ہو تو ایک حد تک اطمینان کر لو کہ صحیح رخ پر, اور جن کو دیکھ کر اور جن کے پاس بیٹھ کر کچھ دنیا ہی دنیا سمجھ آتی ہو اور شوق پیدا ہوتا ہو ان کے لچھن کو دیکھ کر, تو وہاں ذرا بریک لگانا ضروری ہو جائے گا. باقی اشارہ میں نے کر دیا, آپ دیکھ لیجیے گا اس کو انشاءاللہ. گھر پر تبلیغ اس طرح شروع کی جائے, تکلیف تو برداشت کرنے کو تیار ہے مگر ترتیب کیا ہو. ماشاءاللہ, کیونکہ میں خود تو اچھا انسان نہیں مگر اب کوشش ہے الحمدللہ. ہم سب کمزور ہیں, معصومیت نبوت کا حادثہ ہے, اب کوئی معصوم نہیں ہے. اور آج جن بھائی نے ہمت کر کے یہ جملہ لکھ دیا ہے ان کی تسلی کے لیے گزارش ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اکثر کا معاملہ میرا خیال ہے, میں جسارت کر رہا ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ نہیں. جی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جن کا بھی سوال ہے استقامت عطا فرمائے. اور ایک کام, ہم اپنے عمل کی گواہی اپنے قول سے پہلے پیش کریں. Your action should speak louder than your words والی بات ہے نمبر ایک. نمبر دو, اپنے گھر والوں کی جو جائز حاجات ہیں وہ پورا کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کی کوشش کریں. ناجائز میں نہیں ماننی بات, اگری, جائز میں مانیں, دلجوئی کریں, اپنے اخلاق سے ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں پہلے, پھر ان کو کوئی بات سنانے کی کوشش کریں. ایسی محافل میں یا ایسے گھرانوں میں, ایسی محافل یا دینی محافل یا ایسے گھرانے جہاں نسبتاً لوگ دین پر عمل پیرا ہیں, ان سے انٹریکشن بڑھانا, ان کے ہاں جانا, ان کو اپنے ہاں انوائٹ کرنا, یہ بھی مؤثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہوتی ہے, تو کسی دوسرے سے سنوانا سمجھانا ممکن ہو تو اس کی بھی کوشش کر لی جائے. باقی اور بہت سی بات ہو سکتی, سب سے بڑی بات اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں, اللہ جس طرف چاہے پھیر دے. یہ اسباب کے تحت ٹپس یا کرنے کے کام, یہ ٹو ڈوز بجا, لیکن جب تک اللہ کا اذن اور اللہ کی تائید شامل نہیں ہوگی ان محنتوں میں کوئی اثر پیدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے دعا کا معاملہ بھی بہت ضروری ہے. کلمہ پڑھنا میرے لیے بیت ہی کی مانند ہے, اس لیے کام تو شروع کرنا ہے. بالکل, اور ایک کلمہ ہم نے پڑھ لیا تھا بچپن میں کیونکہ ہم شروع سے مسلمان الحمدللہ. ایک کلمہ اور پڑھتے ہیں ہم لوگ, پتہ ہے کب؟ جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا رخ غلط تھا, صحیح ہو گیا, تب بھی ہم کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بار بار کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بار بار اللہ کی طرف پلٹنا. غلطی تو ہو سکتی ہے, گناہ تو ہو سکتا ہے, تو توبہ اور استغفار کا مستقل اہتمام اور بار بار اپنے عہد کو تازہ, تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں ایاک نعبد میں, یہ یاد دہانی بار بار ضروری ہے. یہ زندگی بھر کا معاہدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. آخری سوال ہے, معلوم یہ کرنا ہے, سوال ذرا ہٹ کر ہے کہ شادی کے موقع پر اگر اپنے رشتے دار کو کچھ مالی مدد کرے اور دوسرا سامان دیں ان کی مدد کے لیے, آج کل اس کو لینے دینے کو کچھ رسومات کا نام بھی دیا جاتا ہے, کیا یہ شرعاً درست ہے؟ جہیز کے ہم قائل نہیں ہیں، جہیز کا تقاضا کرنے والوں کو معاف فرمائیے گا، ہم بغیرتی سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ شوہر پر کفالت کی ذمہ داری ہے، بیٹی جو بیاہی جا رہی ہے رخصت کی جا رہی ہے اس کے ماں باپ، یا بہن جو کہ رخصت ہو رہی ہے اس کے بھائی پر ایک روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے، ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ ایک ہاں ایسا ایک جوڑا جو بننے جا رہا ہے جہاں لڑکا جو کہ شوہر بنے گا، اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ مالی اعتبار سے وہ کمزور ہے، تو ہاں میں ذاتی طور پر یس کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کا نکاح ہو سکے اور ان کی عفت اور حیا محفوظ رہ سکے۔ یہ اگر ہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جہیز کے نام پر مانگنا اور اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے وسائل مانگنا اور پھر وہ وسائل کا فراہم کرنا، اس سے کبھی جہیز کی لانت ختم نہیں ہوگی۔ باقی جو بہت قریبی کلوز رشتے دار ہوتے ہیں وہ تو پوری زندگی لینا دینا چلتا رہتا ہے، اس لینے دینے کو ہم ان رسومات پر قیاس نہ کریں جو شادی بیاہ کے نام پر بوجھ کی شکل اختیار کر گئیں۔ ویسے ہی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں ہمارے کو لے کر آتا ہے، اگر اتنا کوئی کلوز ریلیشن کسی کا ہے اور ویسے ہی تحائف کا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ پورا سال پوری زندگی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم شادی کے موقع پر جب تحفہ دیتے تو نام کیوں لکھتے ہیں اس کا، ریکارڈ پر لانے کے لیے کہ فلاں نے اتنا دیا میں نے اتنا دیا ہے تو بھائی آپ یاد رکھیے گا آپ مجھے اتنا لوٹائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر تو ایک عجیب بات ہے، تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے، آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے مثال کے طور پر لفافے میں، نام میں لکھ دیے مسٹر سوئن سونے دیے، تو آپ ریکارڈ کرانا چاہتے کہ جب میرے بیٹے کا نکاح ہوگا تو تم 1500 دے رہے، کیونکہ اس وقت ڈیویلیوشن ہو چکی ہوگی، تو یہ 500 روپے تو سود ہو جائے گا 1500 روپے میں سے، اس کو بھی ہم ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو بچا کیا، انڈر نارمل سرکمسٹانسز ان لڑکوں کی، نوجوانوں کی مدد ضرور کیجئے جن کے پاس بنیادی حاجات کے لیے بھی وسائل نہیں کہ ان کا نکاح اور عفت اور عافیت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو۔ سیکنڈلی عام روٹین کے حالات میں دوست احباب کو جس طرح تحفے تحائف دیتے وہ انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہو کوئی حرج نہیں، اس کو نکاح کے طے کے ساتھ اور بتا کر اور دکھا کر نہ کیا جائے، اسی سے رسمیں جنم لیتی ہیں، اور جو میٹ نہیں کر پاتے ان رسومات کو پھر وہ قرضے لیتے ہیں یا چوریاں ڈاکے ڈال کر ان وسائل کی فراہمی کرتے ہیں جو کہ معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم۔نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ان نشستوں میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بیت اقبا اولا اور بیت اقبا ثانی کا بیان ہوا، یثرب سے پہلے 12 افراد آئے، پھر سن 1390 میں 75 افراد آئے، جو ایک برس کی محنت ہوئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کی 1 سالہ دعوت قرآنی کے نتیجے میں 75 افراد نے ایمان بھی قبول کیا اور مکہ، یہ یثرب سے مکہ مکرمہ آئے ہیں، اور بیعت بھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ڈسپلن بھی قائم کیا، جان و مال لگانے، ہر بات میں ماننے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کا آپ نے عہد بھی لیا، پیمان اس کا ہوا۔ یہ تمام مباحث پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئے، اور گویا کہ یثرب والوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دے دی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں یثرب، جو کہ مدینۃ النبی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ بات ٹیکنیکلی یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے واضح اجازت آنا ضروری ہوتا ہے، تب وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے تھے، ایک بات یہ بنی تھی کہ وہ جلد چلے گئے تھے، اس میں بھی تفصیل ہے، اس کا موقع نہیں، اسی سے بات بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی طرف سے واضح اشارہ یا اجازت آنا ضروری ہوتا ہے، تب وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ سارے معاملات ہو گئے، یثرب والوں نے عہد و پیمان کر لیا اور انصار بننے کا ارادہ کر لیا اور اللہ کی مشیت سے وہ علاقہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کھولا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ چنانچہ اول ایک ایک دو دو حضرات جو ہیں وہ نکلے ہیں اللہ کی راہ میں۔ دو واقعات مختصراً عرض کر دیتا ہوں، کیا کچھ اللہ کی راہ میں جھیلنا پڑا ہے، کیا کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑنا پڑا ہے، کیا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا ہے۔ دو مثالیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے مہاجر ہیں جو مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی بیوی کو روکا گیا، بیوی کے گھرانے والوں کی طرف سے وہ اللہ کی بندی روتی رہی، ان کا ایک بیٹا ہے بہت چھوٹی عمر کا اور یہ اس کو ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں، مگر بیوی کے گھر والوں نے روکنا چاہا، اس روکنے میں کچھ شدت ہوئی اور ہاتھ اس بچے کا کھینچا تانی میں اتر گیا، اس بچے کو بھی چھوڑنا پڑا، بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا یثرب کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ 500 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے کم و بیش۔ ایک سال کا عرصہ گزرا، ان کی زوجہ کی حالت بڑی ہی پریشان کن، لوگوں کو کچھ رحم آیا اور لوگوں نے کہا کہ چلو تم بھی اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، اور وہ اپنے بچے کو لے کر نکلی، اور راستے میں اللہ نے ایک بندہ ملا بھی دیا اور اس اللہ کے بندے نے پورا راستہ بتایا اور قبا کے قریب لا کر چھوڑا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 500 کلومیٹر کا یہ سفر تنہے تنہا اس دور میں طے کیا تھا۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم چار جملوں میں ابو سلمہ کا واقعہ بیان کر دیں اور چار جملوں میں ابو سلمہ کی زوجہ ام سلمہ کا بیان کر دیں اور بیٹے پر کیا گزری ایک جملے میں وہ بیان کر دیں، اور 10 جملے پڑھ کر ہم گھر چلے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم ذرا اپنے اندر تو جھانکیں، کیا حوصلہ ہوگا ابو سلمہ کا بیوی بچے کو چھوڑ کر نکل گئے، کیا حوصلہ ہوگا ام سلمہ کا اللہ کی مدد تنہا نکل پڑی اللہ کے راستے میں، پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پہلا جوڑا ہے جو اول ہجرت کر گیا ہے، کیونکہ یہ یثرب کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد۔ ایک اور صحابی، مشہور صحابی سہیب روم سے آئے تھے رضی اللہ عنہ، اسی لیے سہیب رومی کے نام سے مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نکلنے لگے تو مکے والوں نے روکا، قریش نے، مشرکین نے، سہیب جب تم مکہ آئے تھے نا کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، یہ سارا مال جو تم نے کمایا بنایا مکے میں رہ کر بنایا ہے، چھوڑ کے جاؤ اسے، تمہارا کوئی حق نہیں اس کو لے جانے کا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں چھوڑ دوں مال تو مجھے جانے دو گے؟ کہاں، تمہارا مال تم ہمارے حوالے کرو، تمہیں جانے دیں، سارا لے لو۔ سہیب نکل پڑے اللہ کے راہ میں، روم سے ادھر اور اب ادھر سے یثرب کی طرف، اور سہیب کے پیچھے ایک رائے کے مطابق اللہ وحی نازل فرما رہا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 207، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے وہ بھی کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سہیب نے نفع کا سودا کیا کہ مال چھوڑ دیا لیکن ایمان بچا لیا، یہ تشریح کی ہے میں نے، اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا کہ سہیب نے نفع کا سودا کیا، مال چھوڑا، ایمان بچایا۔ آج لوگ ایمان چھوڑ دیتے ہیں مال بچانے کے لیے، بس یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ اس سے وہ ٹھہرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہجرت ایک وہ ہجرت ہے جو یہ ہجرت ہے اللہ کی راہ میں گھر بار کو چھوڑنا، ایک خطہ زمین میں جان پر بن آئی ہو اور اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کے احکامات پر عمل ممکن نہ رہے تو ایسے خطے زمین میں چلے جاؤ جہاں اللہ کے دین پر عمل ممکن اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے محنت کرنا ممکن ہو۔ یہ تناظر بنا اس ہجرت کا، تاہم یہ ہجرت کبھی کبھی زندگی میں آتی ہے، پاکستان والوں پر بھی آئی، ہمارے آبا و اجداد پر بھی آئی۔ ہم یہ کراچی میں بیٹھنے والے، ہم اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں، ہم نے جماعتیں بھی بنا دی مہاجروں کے حقوق کے لیے، مگر یہ ہجرت کس لیے ہوئی تھی؟ یہ 15-20 لاکھ جانے کیوں قربان کی تھی؟ ان دھندوں کے لیے جو آج ہم کراچی میں کر رہے ہیں، یہ بل بورڈ آج کیا گواہی دے رہے ہیں، یہ 70 چینل میڈیا کے سب کے اکثر کے ہیڈ آفس کراچی میں کیا گواہی دے رہے ہیں، ان دھندوں کے لیے ہم نے 15-20 لاکھ جانے قربان کی تھی، ان دھندوں کے لیے ہم لٹ پیٹ کر آئے تھے آپ، اور ہم اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے، اور اللہ کے دین کے مٹنے پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ اب تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو دین کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو جہاد و قتال کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ان کا ساتھ دے کر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے اگر دین کی کوئی تشریح سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، اس لیے ہجرت کی تھی ہمارے آباؤ کا، وہ تو کہتے تھے آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھ کر آتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور انہی میں سے سیکولر مائنڈیڈ لوگ کہتے پاکستان شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ، یہ گالی ہے پاکستان کے شہداء کے لیے، گالی کم از کم لوگ جو میں استعمال کروں، ہاؤ ڈیئر دے سے دس کہ پاکستان شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ، اور آج آپ کا میرا بچہ بھی اسکول جاتا ہے تو کیا پڑھ کر آتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، ویئر از دیٹ لا الہ الا اللہ، ویئر از دیٹ سسٹم آف اللہ سبحانہ وتعالی، کہاں ہے آج اللہ کا دین؟ تو بہرحال کبھی کبھی ہوتی ہے، اس ملک کے باسیوں کے آباؤ اجداد نے بھی کی تھی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا وہ ایک الگ پوری بحث و مرثیہ ہے، نہیں جا رہا تفصیل میں، لیکن عرض ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں بات، یہ ایک ہجرت ہے جو گھر بار کو چھوڑ کر کی جاتی ہے، یہ کبھی کبھی آتی ہے، اور ایک ہجرت ہے جو ہر وقت مجھے اور آپ کو روزانہ کرنی ہے، ہجر کے معنی علیحدہ ہونے کے، شاعری میں بھی کہتے ہیں نا ہجر اور وصال، وصال وقت ملنا اور ہجر علیحدہ ہونا، کیا مطلب، حدیث میں آیا سنن نسائی میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام ای الہجرت افضل، یا رسول اللہ علیہ السلام افضل ہجرت کون سی ہے، فرمایا انت ہجر ما کرہ ربک، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ بات چھوڑ دو، ہر اس بات سے علیحدہ ہو جاؤ، ما کرہ ربک، جو تمہارے رب کو ناپسند ہو، یہ ہجرت تو روزانہ کی ہے، یہ علیحدہ ہونا تو روزانہ کا ہے، نافرمانیوں سے علیحدہ ہو جانا، مال حرام سے علیحدہ ہو جانا، بے پردگی سے علیحدہ ہو جانا، سود خوری سے علیحدہ ہو جانا، جھوٹ سے علیحدہ ہو جانا، خیانت سے علیحدہ ہو جانا، وعدہ خلافی سے علیحدہ ہو جانا، حقوق العباد کی پامالی سے علیحدہ ہو جانا، ظلم اور حق تلفی کرنے سے علیحدہ ہو جانا، رب کے حقوق کی پامالی کی روش سے علیحدہ ہو جانا، یہ ہجرت یہ تو روزانہ ہے، اس کو افضل کہا گیا، افضل ہجرت یہ ہے تم ہر وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو، بہرحال یہ ہجرت ہوئی، ابو سلمہ کا ذکر آیا، ام سلمہ کا بیان آیا، صہیب رومی کا بیان آیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک ہجرت عمر فاروق کی بھی تھی رضی اللہ عنہ، ظاہری بات اس کی شان دوسری تھی، باقی صحابہ بہرحال انفرادی طور پر، پوشیدہ طور پر تاریخی میں چھپ چھپ کر گئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی ہے، مکے کا چکر لگایا ہے، طواف بھی کیا ہے، اور فرما دیا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو آئے اور عمر کا راستہ روک لے، عمر جا رہا ہجرت کرنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی شان ہے وہیں پر مکہ مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال کچھ اور واقعات بھی ہیں جو اول اول ہجرت کرنے والوں کے ہمارے سامنے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، ادھر یہ معاملہ شروع ہوا اور ادھر تاریخ انسانی کی بدترین سازش، بدترین پلان بنایا جا رہا ہے، اور جس میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان ابلیس ایک انسانی شکل میں موجود ہے، دوبارہ غور کیجئے گا الفاظ پر، ادھر یہ ہجرت کے اول اول دستے افراد جا رہے ہیں اور ادھر تاریخ انسانی کی بدترین سازش، اور اس بدترین سازش میں شریک ہے، موجود ہے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان، اور یہ سازش ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کے حوالے سے، معاذ اللہ، قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ اسے کہا جاتا ہے، یہاں لوگ بیٹھے، اور یہ ذکر بہت پہلے آپ کو یاد آیا تھا کہ قصی بن کلاب جو رسول اللہ علیہ السلام کے دادا کے پردادا معروف آدمی، اور انہوں نے بہت احسانات کیے تھے قریش پر، جن میں یہ دار الندوہ یہ پارلیمنٹ کا قیام بھی تھا، جہاں وہاں کے بڑے بڑے بیٹھتے تھے آ کر، اور مجرمین بھی اس میں شامل تھے، اور باہمی مشاورت ہوتی تھی، کچھ فیصلے ہوا کرتے تھے، تو یہ تصور کہ قوم کے بڑے کہیں بیٹھے اور مل کر فیصلے کریں، پارلیمنٹ کا یہ تصور انتہائی تھا دار الندوہ کے نام سے. یہاں پر لوگ جمع ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ یہ اب جو معاملہ بنا ہے کہ مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں اور اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اور جا کر ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں. وہ یثرب سے لوگ آ گئے 75, وہ ایمان قبول کر چکے اور یثرب بنے گا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی یثرب کے پاس سے ان کو خوف و خدشہ اور خطرہ تھا کہ ہماری تجارتی جو روٹس ہیں وہ گزرتے ہیں رحلت الشتاء والصیف, سورہ قریش میں آتا ہے سردی گرمی کی تجارت اور سفر جو ان کے ہوا کرتے تھے وہ اسی شہرہ یہ شہرہ یثرب کے پاس سے گزرتی تھی. خطرہ یہ ہونے لگا اگر یہ مسلمان وہاں جا کر آباد ہوتے رہے اور ایک مضبوط گڑھ ان کا بن گیا تو ہماری تجارت ہماری اکانومی گویا اسٹیج پر آ جائے گی, خطرے میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے جمع ہونے کا فیصلہ کیا اور جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے, ایک عظیم ترین بدترین خطرناک ترین سازش کے لیے. اور بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی شامل ہے اور امیہ بن خلف بھی شامل ہے اور دیگر سرداران قریش موجود ہیں, اور انہی میں ایک آ کر کھڑا ہوا بوڑھا, ایک بوڑھے کی صورت میں, اور یہ بوڑھا تھا شیطان ابلیس سے لعین. کسی نے کہا کہ یہ بوڑھا کون ہے تو اس نے خود جواب دیا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے. شیخ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں, بڑی عمر والے کو بھی کہتے ہیں, مرتبے والے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے شیخ, ایک بڑا نجد کے لوگوں میں سے, اور آیا ہے تمہارے پاس اور اس کی بات سن لو, تم اس کے مشورے کو سن لو, تمہیں نفع ملے گا. بارہ لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور اس کو بھی اندر دار الندوہ میں پارلیمنٹ میں بلا لیا گیا. یہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک بدترین سازش تیار ہو رہی ہے. پہلے پہل ایک مشرک نے کہا, سردار نے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سازش معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور یہ اقدامات تو بہت بڑھ گئے اور اب یہ اور طاقتور ہو رہے وہاں جا کر یثرب میں, تو کیوں نہ ان کو ہم اپنے درمیان سے نکال باہر کریں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں. اب غور کیجئے گا اور اس سے اخذ کیجئے گا آج کے دور میں مختلف پارلیمنٹس میں ہونے والے ڈسکشنز کے حوالے سے, اور پھر وہاں جو مجرمانہ فیصلے ہوا کرتے ہیں تو غور کیجئے گا وہ شیطان آج بھی کہیں ادھر آ کر بیٹھتا ہوگا. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. جب یہ بات آئی کہ جلا وطن کر دیں تو یہ بوڑھا شیخ یعنی یہ شیطان جو بوڑھے شیخ کی یا بوڑھے آدمی کی صورت میں موجود ہے کہنے لگا یہ رائے براسب نہیں ہے, تم دیکھتے نہیں ہو اس شخص کی بات کتنی عمدہ, بول کتنے میٹھے ہیں, اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے, اس شخص کی بات کتنی عمدہ, اس کے بول کتنے میٹھے اور کیسی یہ بات کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے. اگر تم نے یہاں سے نکال کر کسی اور علاقے میں بھیج دیا یہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیت لے گا اور ان کو تمہارے خلاف لا کر کھڑا کر دے گا, یہ تمہاری رائے صحیح نہیں. صحیح ہے, یہ شیطان بول رہا ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے, یہ بدر کے موقع پر بھی آیا تھا, جب بدر کا بیان آئے گا تو وہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ شیطان بہرحال اکیلا نہیں ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ وسوسے اندازی کرنے والا شیطان, یہ جنات میں سے بھی اس کے ایجنٹس ہیں اور انسانوں میں سے بھی اس کے ایجنٹس موجود ہیں. بہرحال یہاں یہ خود موجود ہے, ذہن میں رکھیے گا. پہلی تجویز اس نے رد کر دی. دوسری تجویز ایک اور سردار نے پیش کی کہ پھر اسے انہیں لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دو, قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو, اور پھر انجام انہیں موت کا انتظار کرو جیسے اس سے پہلے بھی ہم کچھ لوگوں کے بارے میں کرتے رہے. پھر شیطان بول اٹھا جو انسانی شکل میں بوڑھے کی شکل میں موجود ہے, کہا نہیں یہ رائے بھی مناسب نہیں, اگر تم نے انہیں قید کر ڈالا جیسے کہ تم کہہ رہے ہو اور دروازے باہر سے بند کر دیے تو ان کے ساتھی تم پر دھاوا بول کر قبضے سے نکال لے جائیں گے, یہ تجویز بھی صحیح نہیں, کوئی اور بات کرو. یہ دونوں تجاویز اس پارلیمنٹ میں رد ہو گئی. تو اب ایک مجرمانہ پیشکش ہوئی یا تجویز پیش ہوئی ابو جہل کی طرف سے. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بدر میں قتل ہوا تھا تو فرمایا تھا آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے. اس امت کا فرعون کیا بول رہا ہے؟ گویا شیطان کے ایجنٹس میں سے ایک بہت بڑا ایجنٹ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا لوگوں میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے مضبوط اور صاحب نصب بڑے خاندان کا اور مضبوط اور توانا جوان منتخب کریں اور ان سب کو ایک ایک تلوار دے دیں اور سارے کے سارے یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے پر گھر مکان پر حملہ کرے اور ان کا کام تمام کر دے معاذ اللہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے قبیلے کے لوگ کسی ایک سے ٹکر لینے والے نہیں ہوں گے, ان کو سوچنا پڑے گا اتنے ساروں نے کام کیے تو ٹکر لے کے نہ لے, اتنا کام کر لو اور پھر دیت ہم ادا کر دیں گے جو خوبہ ادا ہوتا ہے, اور یوں ہی سارا معاملہ جو ہے وہ چکا دیا جائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک, اس پر شیطان نے گرا لگ رہی. بات تو یہ بات ہے, تجویز تو یہ تجویز ہے, کرنے کا کام تو یہ کرنے کا کام ہے جو اس نے کہا ہے, باقی ساری باتیں ہیچ اور بیکار ہیں. کرنا ہے تو یہ کام کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے پر معاذ اللہ خاتمہ کرنے کی کوشش کرو. اس تجویز کو ریکمینڈ بھی کیا, سیکنڈ بھی کیا, دلائل بھی دیے, کس نے؟ شیطان نے. ٹھیک, عراق پر حملے کے لیے بش نے کانگریس کو بٹھایا ہوگا نا, افغانستان انویژن کے لیے بش نے, بلکہ ہاں بش نے بٹھایا ہوگا نا کانگریس. فرانس کی پارلیمنٹ میں نقاب پر پابندی کفار نے بیٹھ کے لگائی ہوگی نا, آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو کیا خیال ہے, مسلمانوں کا نقصان ہو تو ہم کبھی کہتے ہیں نا کتنے کلیور مائنڈڈ لوگ ہیں, تو کیا خیال ہے یہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی دخل اندازی آج بھی موجود ہے. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں نا. شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ سازش, اس پر عمل درآمد کی کوشش کی جائے گی اور اللہ ناکام فرما دے گا, دیٹس اٹ. بدر میں شیطان آیا, بلکہ تھپکیاں دے کر لایا مشرکین کے سرداروں کو, کہ چلو اڑا ان کو, ان کی جمیعت کی ختم کر ڈالو مسلمانوں کی. اور ادھر بدر کے واقعہ تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے, مدری دور میں اللہ کی مدد آئی اور ایسی آئی کہ شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا تھا اور بھاگ گیا تھا وہاں. لوگوں نے کہا بھاگتا کیوں ہے؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. جھوٹ کا, اللہ سے ڈرتا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر دیتا, ہماری جان نہ چھوٹ جاتی. جھوٹ بولے, لیکن عین چوراہے پر چھوڑ کر مشرکین کو بھاگ گیا. یہ آج بھی حرکتیں کرتا ہے, کرے گا, مگر ایمان والوں کا بھروسہ اللہ پر ہوگا اور اللہ کی مدد ایمان والوں کے شامل حال ہوگی تو بھی شیطان کی کاروائیاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. الحمدللہ افغانستان میں بیچاروں کو پیمپرز کے لالے پڑ چکے ہیں نا, مذاکرات کی بھیک مانگی کہ نہیں مانگی, اب بھی ہم کو سمجھ آئے کہ نہ آئے کہ کس طرح اللہ نے مدد کی ہے طالبان افغانستان کی, تو پھر اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ نے پابندی لگا دی نقاب کی فرانس میں, اور اللہ کی کچھ بندیاں اب بھی نقاب کرتی ہیں فرانس میں, اور فرانس کی بزنس کمیونٹی مسلمانوں کی اس نے بنا دیا ایک فنڈ, اور جتنی مرتبہ نقاب پر جرمانہ لگے گا وہ فنڈ سے پیمنٹ کی جائے گی اس جرمانے کی. آج کراچی میں پردے کا مذاق اڑانے والے اور والیاں موجود ہیں, اور ادھر نقاب پر جہاں پابندی لگی وہاں پابندی کے باوجود نقاب کرنے والیاں اور ہر مرتبہ کا جرمانہ ادا کرنے والیاں اور ان جرمانوں کی کمپنسیشن دینے والے مسلمان کافروں کے ملک میں بھی موجود ہیں. اب بھی ہمیں غیرت نہ ہے تو ہم غلط ہیں. اللہ تو یہ سارے نظارے آج بھی سن 2014 میں 21 صدی میں بھی ہمیں اسی میں دکھا رہا ہے. بہرحال یہ تجویز مقرر ہوئی, اس پر اتفاق ہوا اس پارلیمنٹ میں, معاذ اللہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف یہ سازش تیار ہوئی. ادھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ملتے ہی ٹھیک دوپہر کے وقت, جو کہ معمول کے اعتبار سے آپ کا آرام کا وقت ہوتا, قیلولے کا وقت, آپ علیہ السلام صدیق اکبر کے پاس تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ دیکھنے لگے تو پریشان ہوئے. عرض کی, میرے ماں باپ آ کر قربان, یا رسول اللہ کوئی خاص معاملہ ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائے؟ تو آپ نے بتایا کہ اجازت مل گئی. تو ابوبکر فرماتے, یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں گا. اللہ, کہاں تمہارے ساتھ اجازت ملی؟ تو ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان میں نے خوب تیاری کی ہے. وہ تیاری بعد میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کی نشست میں. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان پر تشریف لائے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب بھی فرمایا اور بستر پر اپنے بستر پر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا. یہ اعتماد سیدنا علی پر رسول اللہ کا علیہ السلام اور یہ حوصلہ اور قربانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیوں؟ اندر یہ ہو رہا ہے اور باہر 11 بڑے بڑے مجرم جن میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدترین دشمن اسلام بھی یا دشمنان اسلام بھی شامل ہیں, 11 بڑے بڑے سردار باہر تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ بس رات کو حملہ کر دیں گے یک بار بھی. اور ادھر اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنے مبارک بستر پر سلاتے بھی ہیں اور فرماتے ہیں علی صبح ان کی امانتیں ان کو دے دینا واپس. اللہ اکبر کبیرہ. باہر دشمن کھڑے ہیں, گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ان دشمنوں میں سے چند اور مکے کے اکثر بلکہ تمام ہی لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ اس گھر میں رہنے والا امین ہے. دشمنیوں کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہیں اور رسول اللہ کی امانت و دیانت دیکھی, حالانکہ جنگ چھیڑ دی ان لوگوں نے, جان کے در پہ. اے علی صبح ہوتے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا. باہر جان کے دشمن موجود اور آپ کہتے ہیں علی ان کی امانتیں واپس کر دینا. ہنگامی جنگی حالات میں اتنی امانت و دیانت, اور ہمارا معاملہ روٹین کے حالات اور معاملات میں خیانت, وعدہ خلافی, دو نمبر, جھوٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. صداقت اور امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان صرف پروگرامز ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں ہوتا بھائی, صرف برکت کے لیے نہیں ہوتا یہ بیان سننا یا بیان کرنا, بلکہ اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں یقین بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا اور اپنی مبارک چادر بھی عطا کی. اور چادر کس کی چادر ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم قائل ہیں ان برکتوں کے جو وابستہ ہیں ان چیزوں سے جن کی نسبت رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تاہم صرف برکات کا قائل ہونا کافی نہیں, بلکہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا یہ ہے سب سے بڑا تقاضا, اور اس سے جو برکتیں ملیں گی اس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہو سکتی. بہرحال اپنی مبارک چادر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور کہا کہ تم صبح ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ایک آیت نزول ہوا, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ. یاد کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ لوگ آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر ڈالیں یا معاذ اللہ قتل کر ڈالیں یا آپ کو نکال باہر کرے مکہ مکرمہ سے, وَيَمْكُرُونَ اور یہ لوگ چالے چل رہے تھے, وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا, واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. کیا تدبیر ہوئی اللہ کی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں حضرت علی کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, اور وہ آرام سے سو جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جتنی عمدہ نیند اس رات مجھے آئی اتنی عمدہ نیند مجھے کبھی نہیں آئی. بستر اللہ کے رسول کا, چادر اللہ کے رسول کی, اور بشارت یا تسلی اللہ کے رسول کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اب اللہ کے رسول آخری بات عرض کر رہا ہوں, اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, یہ مشرکین باہر گھات لگائے بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لی اور ان کی طرف ڈالی, ان کی آنکھوں کی نظر بندیلی ہوئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اور ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی، اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا پس وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس آیت کی ترجمانی کئی اعتبارات سے کی ہے مفسرین نے۔ یہاں موقع کیا ہے؟ آگے بھی پردہ ڈال دیا، پیچھے بھی پردہ ڈال دیا، اوپر بھی پردہ ڈال دیا، بالکل اندھا کر دیا اور یہ مشرکین دیکھ نہ سکے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے درمیان سے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکال دے گیا اللہ سبحانہ و تعالی۔ آنکھ اللہ اس کا خالق ہے، یہ آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے، جب چاہے گا اللہ بندے کو موت دے دے گا تو بات ختم، جب چاہے اللہ آنکھ کو دیکھنے سے روک لے، اللہ اس پر قادر۔ اس رات ان لمحات میں ان آنکھوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی تو نہیں دی، اور اللہ اپنے حبیب مکرم کو لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر یہ لوگ صبح تک ہونے کا انتظار کرتے رہے، اور روایات سیرت کی کتابوں میں ہیں، ایک غیر متعلق شخص آیا، غیر متعلق، اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، پوچھا اس نے کیا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تم لوگ، اس نے کہا، ناکام ہو چکے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، اپنے سروں پر دیکھو مٹی پڑی ہے، سروں پر ہاتھ پھیرا تو مٹی جھاڑی اور یہ چلا گیا۔ غالب کیا یقین کی حد تک گمان یہ ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا، بتا کر گیا تم ناکام ہو گئے۔ وہ جو مجربانہ سازش کے موقع پر موجود، جب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اب بتا کے بھی جا رہا ہے کہ تمہاری سازش ناکام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا۔ اب ان لوگوں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نظر آئے، چادر ان پر موجود۔ حضرت علی بستر سے اٹھے، باہر آئے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پوچھا کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ سچی بات ہے، اللہ انہیں کہاں لے گیا، آگے کے حالات ابھی حضرت علی کے علم میں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہجرت کے سفر کا آغاز، جس پر آج کی گفتگو کا اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست جب آئندہ مہینے ہوگی یہیں سے بات شروع کریں گے، اور پھر مدینہ منورہ، یثرب مدینہ النبی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، انك انت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔